السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب إلى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وصححه الألباني. آج خطبة کا موضوع ہے پانچ پیاری نبوی وصیتیں، پانچ پیاری نبوی وصیتیں، اور ان وصیتوں کا ایک قصہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں اس پیارے قصے کو. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: وہ کون شخص ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات لینے کے لیے تیار ہے، جو ان پہ عمل کرے گا یا ان لوگوں کو تعلیم دے گا جو ان پر عمل کریں گے؟ چند کلمات ہیں، چند پیاری باتیں ہیں، چند وصیتیں ہیں، لیکن وہ شخص میں ان شخص کو دوں گا جو ان پر عمل کرنے والا ہو یا ان لوگوں کو تعلیم دے جو ان پر عمل کرے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، عرض کرتے ہیں: فقلت انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: اتق المحارم تكن اعبد الناس. سب سے پہلی وصیت اس پیاری حدیث میں یہ جملہ ہے: اتق المحارم، محرمات سے بچو. جو محرمات سے بچ جاتا ہے وہ کیسا مسلمان بن جاتا ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اور محرمات سے بچنے کا نتیجہ کیا ہے، وہ ثمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اتق المحارم تكن اعبد الناس. لوگ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑا عبادت کرنے والا انسان کون ہے؟ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. میں پہلے پانچ نصیحتیں یا پانچ وصیتیں ایک ساتھ بتا دیتا ہوں، پھر ایک ایک کو لے کے چند اہم باتیں اس کے تعلق سے کرتے ہیں. سب سے پہلے وصیت: اتق المحارم، محرمات سے بچو، اجتناب کرو. تکن عبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرے نمبر پہ: ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. سب سے بڑا غنی، سب سے بڑا امیر کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تیسرے نمبر پہ تیسری پیاری وصیت: واحسن الى جارك تكن مؤمنا. اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیا کرو. بلند ترین مرتبہ ہے حسن اخلاق اور آداب کا، احسان، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو احسان کے درجے تک، بہترین طریقہ تعامل میں پرفیکشن ہے. اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیا کرو، تکم مؤمنا، تم مومن بن جاؤ گے، سچے مومن. چوتھے نمبر پر واحب الى الناس ما تحب لنفسك تکم مسلما، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے، سچے مسلمان. اور پانچویں نمبر پہ ولا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسا کرو، فإن کثرة الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتی ہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. یہ پانچ پیاری نبوی وصیتیں ہیں اپنے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے. اس قصے کی ابتدا ایک سوال سے ہوئی تاکہ سننے والوں میں شوق پیدا ہو جائے، اور جو باتیں ابھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں گے بڑے اہمیت رکھتی ہیں. اور حرص الصحابہ دیکھیں، امی تو اور خصوص طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ ایک شرط تھی، یہ چند کلمات ہیں مجھ سے وہ شخص لے، یا تو خود عمل کرنے والا ہو فوراً، یا میرا پیغام ان تک پہنچائے جو اس پر عمل کریں گے. دین اسلام عمل کا دین ہے، کام کا دین ہے، صرف نام کا دین نہیں ہے. اور آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے گربان پر جھانک کے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہم نام کے مسلمان تو ہیں، کیا حقیقت ہم کام کے مسلمان بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چند پیاری نصیحتیں اپنے پیارے صحابی کو بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے اتق المحارم تکن اعبد الناس. عبادت کا مفہوم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، کثرت الصلاۃ، نماز سب سے زیادہ پڑھنے والا، تہجد گزار ہے، چاش کی نماز بھی نہیں چھوڑتا، نوافل، سنت و نوافل کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتا ہے، روزے رکھنا، فرض روزے کے علاوہ نفل روزے رکھنا بھی اس کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے، حج پہ حج کرنا، عمرے پہ عمرے کرنا، صدقات اور خیرات میں لمبے ہاتھ والا انسان ہے، بہت زیادہ سخی ہے. سب سے زیادہ عبادت کرنے والا یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. کثرت العبادہ معیار نہیں ہے، یاد رکھیں. تو معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے اجتناب کرو. یہ علامت اور نشانی ہے کہ ایسا شخص جو محرمات سے اجتناب کرتا ہے وہ عبادت گزاروں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے. عبادت کرنے والے بہت ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بھی اگر گربان میں جا کے دیکھ لے تو کتنی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے. تو کون سی عبادت ہے؟ خلل ہے، اور خلل کسی جسم کسی جگہ پر ہے، وہ کیا ہے؟ دل ہے. اصل عبادت کا تعلق جسم کی حرکات اور سکنات سے نہیں ہے، کثرت السجود سے نہیں ہے، کثرت الرکوع سے نہیں ہے، یا حج عمرہ کا سفر کرنے کی کثرت سے نہیں ہے. اصل بات ہے کہ دل میں اس بندے نے عبادت کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. عبادت کے تین ارکان ہیں اور دو شرطیں ہیں جن کے بغیر کوئی عبادت ہوتی نہیں ہے. تین ارکان اللہ کے لیے محبت ہے, خوف ہے اور امید ہے. اگر دل میں یہ تین سے جگہ کر لیں تو عبادت کے ارکان مضبوط ہو جاتے ہیں, ستون ہیں عبادت کے. ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. اگر کہیں خلل ہو جائے تو یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. بہترین طریقے سے کوشش کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور عبادت کو درست طریقے سے کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات اور اجر و ثواب سے ضرور نوازے گا. اور دو شرطیں ہیں, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے. عبادت کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنی ہے, اور عبادت کے طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کلمہ توحید انہی پانچ چیزوں پر قائم ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے, اور اس کے لیے محبت, ڈر اور امید کا ہونا لازمی ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. چلو یہ تو جان لیا, اور ان سب چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, اخلاص ہے. کس چیز سے تعلق ہے؟ دل سے تعلق ہے. آخر میں اتباع پھر عمل سے ہوتی ہے. جسم پانچویں نمبر پہ, اپنے جسم سے عمل کرنا ہے, اتباع کرنی ہے تو آخر میں, لیکن پہلے دل کو ان چار چیزوں سے گزر کے جانا پڑے گا. عبادت کو جب گزرے گا ان چار چیزوں سے, پھر جا کے اتباع ممکن ہو جاتی ہے. اچھا یہ تو جان لیا ہے عبادت ایسے ہوتی ہے. اب یہ عبادت کے تین ارکان دو شرطیں کیسے مضبوط ہوں گی, اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا, اور وہ ہے اتق المحارم. محرمات سے اجتناب جتنی کوئی شخص کرے گا اتنی ہی عبادت کے ستون مضبوط ہوں گے اور شرط بھی مضبوط ہوگی. اخلاص میں خلل کب آتا ہے, اتباع میں خلل کب آتا ہے؟ جب محرمات سامنے ہوتی ہے. اور محرمات میں سے سب سے بدترین حرام, سب سے بڑا حرام, سب سے منحوس حرام, سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ الاشراک باللہ سبحانہ وتعالی, شرک ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے, اپنی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنی عبادت, بڑے کی بات دور ہے, عبادت گزار ہے کہ نہیں ہے, اس کی عبادت درست ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ دیکھ لے, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے اس کی زندگی میں شرک ہے کہ نہیں ہے. جتنا وہ شرک سے دور ہے اتنی ہی وہ عبادت کے قریب ہے. اگر شرک کا ایک ذرہ بھی شامل ہو گیا, لئن اشرکت لیحبطن عملہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, اگر تو بھی شرک کر لے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. ذرے برابر شرک کی گنجائش نہیں ہے. آج مجھے بتائیں اللہ کے لیے کتنے مسلمان موجود ہیں, نماز کا اہتمام بہت زیادہ ہے, صدقات کا اہتمام بہت زیادہ ہے, حج عمرہ کا اہتمام, سال میں دو عمرے اور ایک حج کرنا ہے, نفل روزے بھی رکھتے ہیں, کثرت سے رکھتے ہیں, لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں, چادر بھی چڑھاتے ہیں, اولیاء کے نام پر قربانیاں بھی کرتے ہیں, نظر و نیازیں بھی کرتے ہیں, ان کی عبادت کیا کیا فائدہ ہے؟ اعبد الناس تو بہت دور ہے, کیا اس کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے؟ واللہ ایک نماز نہیں, ایک روزہ نہیں, ایک حج نہیں, ایک عمرہ نہیں, اور ایک صدقہ بھی نہیں. اتق المحارم, سب سے پہلے شرک سے اجتناب کرو. شرک سے اجتناب کریں گے کیسے جب پتہ نہیں شرک ہوتا کیا ہے؟ واللہ آج اکثر مسلمان، بعض نہیں کہوں گا میں، اکثر مسلمان شرک کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، عبادت کا صحیح مفہوم نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں جانتے. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر بیٹھ کر، اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں جانتے آج اکثر مسلمان، بلکہ جہر مرکب کا شکار ہے. اسماء و صفات کا انکار کرنے والے صرف جاہل نہیں ہیں، جہل مرکب کا شکار ہے. قبر کا طواف کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے صرف جاہل نہیں ہیں، جہل مرکب کا شکار ہے. اور جس امت کا یہ حال ہوگا وہ امت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے اور کیسے عزت پا سکتی ہے؟ میں نے صرف ایک سب سے بڑے حرام کی بات کی ہے، اس کے بعد پھر بدعت کی طرف آتے ہیں. ہماری زندگی کیا بدعت سے پاک ہے؟ بدعت ہوتی کیا ہم جانتے ہیں؟ عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو نصارہ کے رہبان بھی کرتے تھے. صرف عبادت نہیں کی جاتی، صرف عمل نہیں کیا جاتا، صحیح عبادت کی جاتی ہے اور عمل صالح کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں عمل نہیں نظر آئے گا کہیں آپ کو. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے ہے، پھر عمل ہے، پھر صالحات ہے. عمل بغیر ایمان کے کچھ نہیں، اور اس وقت تک عمل درست جب تک صالح نہ ہو. پہلے ایمان ہے، ایمانیات عقیدہ ہے، پھر عمل ہے، اور عمل بھی صالح ہونا چاہیے. اتق المحارم، شرک سب سے پہلے بدعت ہے، اس کا اجتناب کرنا ہے. پھر اور جو محرمات ہیں، سب سے محرمات میں سے جو سب سے بڑا حرام ہے قتل النفس ہے، معصوم جان کو قتل کرنا ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو. کافر میں بھی معصوم لوگ ہیں، یعنی جن کا قتل کرنا حرام ہے. عصمت النفس، عصمت الدم کی بات ہم کر رہے ہیں، ہے وہ کافر، لیکن اس رب کریم نے جل شانہ الرحمن الرحیم نے ان کے حقوق بھی رکھے ہیں کہ قتل نہیں کرنا بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے. آج ایسے لوگ آئے ہیں جہاد کے نام پر فساد کرنے والے، نمازیوں کو قتل کیا ہے. ہم تو کافروں کی بات کر رہے ہیں، نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے اور جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں چھوڑا. ان بدبختوں کو دیکھیں، اس وقت تک بم کو بلاسٹ نہیں کیا جب تک کہ نماز رکوع میں نہیں گئے نماز پڑھتے ہوئے. نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اسے ڈر نہیں لگتا اس مالک یوم الدین سے، یوم الدین اس نے بھی حساب دینا ہے اپنا. ایاک نعبد ویاک نستعین، کیا یہی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ تمہارے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ وضو کر کے آئے ہیں، اس فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں پاؤں سیدھے کر کے، ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر، پاؤں کو جوڑ کر، سر جھکا کے اس عظیم عبادت میں مصروف ہے، اور یہ بدبخت ایک بٹن دباتا ہے اور نہیں دیکھتا نہ کسی مسلمان کو، نہ بوڑھے کو، نہ بچے کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، بم بلاسٹ کر دیتا ہے. یہ عبادت گزار ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، یہ وصیت ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. آج واللہ یہ ظالم مجرم لوگ واللہ مسلمان کو ذبح کر دیتے ہیں. بکری ذبح کرتے ہوئے کیونکہ شاید ہاتھ کانپتے ہوں گے، لیکن مسلمان کو ذبح کرتے ہوئے بڑے خوشی سے سر کاٹ دیتے ہیں. میں خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں. کل ہم کہتے تھے کہ یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے. آج لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فساد کہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ فساد ہے. یہ ظلم ہے, یہ جرم ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آج تمہارے پاس طاقت ہے اس نہتے مسکین سیدھے سادے مسلمان کی دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے قتل تو کر سکتے ہو, کہ تم اس وقت تمہارے پاس اتنی طاقت ہے ان نہتوں پر تم ظلم کر سکتے ہو, لیکن اس دن کیا کرو گے جب یہ مظلوم آئے گا, اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا, تمہارے گریبان کو پکڑے گا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھو اس نے مجھے قتل کیوں کیا تھا. کیا جواب ہوگا؟ جنت کے لیے قتل کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جنت ایسی ہے کہ مسلمان کو قتل کرنے کے بعد ہی تمہیں جنت ملے گی؟ یہ منہج مذہب الخوارج ہے جس میں واللہ شر ہی شر ہے, ابتدا سے انتہا تک, پہلے دن سے لے کے آج تک دیکھ لیں. کل صحابہ کرام کا قتل کرتے تھے, آج تن بڑے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, اہل رفض کے ساتھ مل کر اہل سنت کو قتل کرتے ہیں, اہل کفر کے ساتھ مل کر بھی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. ابھی سود باقی ہے, ابھی قطع رحمی باقی ہے, والدین کی نافرمانی باقی ہے. میں کس محرم کی بات کروں؟ ایسے لوگ بھی ہیں رشتے توڑے ہوئے ہیں لیکن شکل و صورت سے بڑا عبادت گزار ہے, یا ہمارے ماتھے پر ایک محراب کا نشان, محراب کا نشان نہیں ہوتا یہ, یہ غلط فہمی لوگوں کے کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ پیشانی کے درمیان میں جو کالا نشان ہوتا ہے یہ بڑا عبادت گزار ہے. یہ کس نے کہا؟ سیما فی وجوہ من اثر السجود کا یہ معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے سورۃ فتح کی آخری آیت میں کہ صحابہ کرام کے چہرے پر نشانیاں ہیں سجدے کرنے کی وجہ سے, کثرت سجود کرنے کی وجہ سے. کیا نشانی جانتے ہیں؟ یہ نشانی نہیں ہے کہ باتیں پر محراب جیسے کہتے ہیں, یہ تو آپ کو صحابہ کرام کے دشمنوں کے ماتھے پر بھی نظر آئے گا, بدعت کے ماتھے پر بھی نظر آئے گا. تو اسے مراد کیا ہے؟ چہرے کا نور ہے, الصلاۃ نور. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چہرے پر رونق ہوتی ہے, نور ہوتا ہے. یہ نشانی تھوڑی ہوتی ہے, کوئی شخص آ کے مٹی پہ سر رگڑتا رہے ایک مہینے کافی ہے اس کے لیے نشانی بننے کے لیے, سبحان اللہ. اس لیے شکل و صورت دیکھے دھوکہ مت کھایا کرو, اتق المحارم تکن اعبد الناس. یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار کو, عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہے, اپنے جو مفہوم ہے درست کر لیں. اچھا یہ تو کر لیا ہے, سب سے بڑا غنی کون ہے؟ ایک اور غلط فہمی ہے نا, سب سے زیادہ مالدار سب سے بڑا غنی ہے, جیسے کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے, سب سے بڑا عابد سب سے زیادہ عبادت گزار ہے, سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے, اور سب سے بڑا غنی سب سے بڑا امیر سب سے زیادہ مالدار ہے. 10-12 فیکٹریاں ہیں, 1500 مزدور اس کے ماتحت کام کرتا ہے, اور 10-15 بنگلے ہیں اس کے, 20 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, دنیا جہاں کا سفر کر چکا ہے, لوگوں اس کو اس کے نام سے اس کے لقب سے پوری دنیا جانتی ہے, سب سے بڑا امیر ہے. تمہیں کیا پتا کہ یہ شخص سب سے بڑا فقیر ہو؟ صرف مال سے کوئی غنی نہیں ہو جاتا. اللہ کے بندے, میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں, رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ امیر کے ہاتھ میں ہے نہ غریب کے ہاتھ میں ہے, رزق ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ویسے ہم اپنا رزق نہیں حاصل کر سکتے, رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. کب لکھا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے, ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھا ہم لوگوں نے, ابھی رزق کمانے کے قابل بھی نہیں ہم ہوئے, اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے, فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے بندے کا رزق لکھ دو. ماں کے پیٹ کے اندر عمر 4 مہینے ہے, رزق لکھ دیا گیا ہے. ہم نے صرف سبب کو اختیار کر کے رزق حلال کمانا ہے. کتنی ہے؟ واللہ کوئی شخص جانتا نہیں ہے, اور اس وقت موت نہیں آتی جب تک کہ آخری لقمہ بھی ہم کھا نہیں لیتے. نہیں موت آئے گی واللہ. ایک لقمہ آپ کا باقی ہے, ابھی آپ نے کھانا ہے رزق میں سے. لوگ موت نہیں آئے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہسپتالوں میں پچھلے 8-10 سال سے پڑے ہوئے ہیں. جب فالج کا اٹیک ہوا تو لوگوں نے کہا بس یہ مر گیا, عیادت کے لیے گئے, ہو سکتی آخری ملاقات ہو. 10 سال سے ابھی بھی زندہ ہے وہ. خوراک اس کو نالی کے ذریعے مل رہی ہے, سانس وہ لے رہا ہے, بات وہ کر رہا ہے, حرکت کے قابل نہیں ہے تو کیا ہوا, زندہ تو ہے نا. اور بعض لوگ تندرست ہوتے ہیں, فجر کی نماز میں آپ سے ملے, عصر کی نماز نماز جنازہ اس کا ہوا. سبحان اللہ, یہ رزق, یہ موت. اس کا رزق لکھ دو, اس کا اجل, اس کی موت لکھ دو, اس کا عمل لکھ دو, خوشبخت بدبخت یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. تو پھر غنی کون ہے؟ سن لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دوسری وصیت میں فرماتے ہیں, ورضى بما قسم الله لك, جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھی ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. تکن اغنى الناس, تم سب سے بڑے غنی, لوگوں میں سے سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. سب سے بڑا امیر انسان وہ ہے جس کے دل میں قناعت ہے, اپنی قسمت پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اللہ کی قسم ہماری ماؤں سے بھی ہمارا رب ہم پر زیادہ رحم کرنے والا ہے. کوئی ماں اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی ہے؟ کوئی ماں اپنے بچوں کو تکلیف دیتی ہے؟ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے پر بچوں کو بھوکا نہیں کر سکتی, کیونکہ ماں کے رحم سے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں. رحم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, لفظ دیکھیں واللہ کتنا خوبصورت لفظ ہے. رحم, رحمت سے لیا گیا ہے. ورنہ اس بند جگہ پر, تنگ جگہ پر جس میں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں, تنگی ہی تنگی ہے, کوئی انسان کیسے جی سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ماں کے پیٹ کے اندر کہاں کوئی شخص رہ سکتا ہے؟ اور یاد رکھ, ماں کے پیٹ کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گھیرا ہوتا ہے ہر طرف سے, سب سے بڑا بادشاہ ہر انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے. سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے دنیا کا, دنیا کے اعتبار سے جتنے بادشاہ ہیں. ورنہ ملک ملوک کہنا تو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ ہے. میں دنیا کے اعتبار جتنی بادشاہ موجود ہیں تناسب کمپیریٹیولی جو دنیا میں بادشاہ ہیں, کوئی چھوٹا بادشاہ, کوئی بڑا بادشاہ, کوئی ان سے بڑا بادشاہ, دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ یہ تخت و تاج والے بادشاہ نہیں ہے. ہر انسان ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہے, اسے ہر چیز مل رہی ہے, بغیر مانگے مل رہی ہے, بغیر چاہتے ہوئے مل رہی ہے, اور صاف ستھری پاک خون کے ذریعے سے مل رہی ہے اسے. قضاء حاجت کے لیے اس نے اٹھ کے جانا نہیں ہے کہیں پہ, اسی جگہ پر سب کچھ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر جنت کا تخت چاہتے ہو جو ماں کے پیٹ کے اندر سے بھی زیادہ عظیم ہے, اللہ کے جنت میں, اب ماں کے پیٹ کے اندر تو بچہ جو ہے اب سب کچھ تو مل رہا ہے, لیکن جنت میں دیکھیں آپ, ایسا نعیم ہے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کبھی کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کبھی کسی کو گمان ہوا. فکشن تک وہاں پر پہنچ نہیں سکتے. آپ سوچ کے دیکھ لیں, آنکھیں بند کر کے سوچتے رہے, جنت تک نہیں پہنچتے جنت میں ہے کیا. واللہ کہ جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے پیاروں کے لیے. سب سے بڑا غنی انسان, سب سے بڑا مالدار نہیں ہے, سب سے بڑا غنی انسان وہ ہے جو اپنی قسمت پر راضی ہے. اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس پر راضی ہے. بعض دیکھتے ہیں واللہ تعجب ہوتا ہے, بعض امیروں کے چہروں پر آپ کو رونق نظر نہیں آتی, لیکن بعض غریبوں کے چہروں پر رونق نظر آپ کو ضرور آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اسے پتا ہے کہ تقدیر پر ایمان ہوتا کیا ہے. کثرت مال کی طرف مت دیکھو, کثرت اولاد کی طرف مت دیکھو, شہرت یا پوزیشن کی طرف مت دیکھو، اقتدار کی طرف مت دیکھو، یہ سب کچھ یہیں کے رہ جائے گا، واللہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، کرسی والے کرسی یہیں پہ رہ جائیں گے، کوئی اور آ کے بیٹھے گا، گھر والوں کے گھر میں کوئی اور آ کے بسے گا، ان کی اولاد کے لیے کوئی اور سرپرست آ جائے گا، ان کی بیویوں کے لیے کوئی اور خاوند آ جائے گا، اور اس کا نام بھی کچھ عرصے تک رہے گا، پھر ایک وقت وہ بھی مٹ جائے گا۔ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، تم نے دنیا سے لیا ہی کیا ہے؟ اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، تو پھر کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ قبر میں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہمارا عمل ہی جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا، مال نہیں جائے گا، اولاد نہیں جائے گی، پیاری بیوی بھی نہیں جائے گی، صرف عمل ہی جائے گا۔ اچھا ہے یا برا ہے، جائے گا ضرور وہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جنازے کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک ساتھ رہ جاتی ہے، اس کے دوست و احباب اور اس کا مال اور اس کا عمل، دو واپس چلے جاتے ہیں، دوست و احباب، رشتہ دار اور مال واپس چلے جاتا ہے، اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں باقی رہتا ہے۔ عمل اچھا ہو یا برا ہو، ہم نے دنیا میں نہیں چھوڑا، اللہ کی قسم و قبر میں ہمیں نہیں چھوڑے گا، ساتھ رہے گا۔ یہ تو جان لیا کہ سب سے بڑا غنی کون ہے۔ تیسری پیاری وصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرو، احسان کرو، تم مومن بن جاؤ گے، پکا مومن۔ کیا ایمان صرف اس حد تک ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے، سچے مومن کی علامت، ایمان یہ نہیں ہے۔ ایمان تو قائم ارکان ہے ایمان پر، وہ پہلے اتق المحارم تکن اعبد الناس ہو چکا ہے، یہاں پر مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہنا تو آسان ہے میں مومن ہوں، کچھ علامتیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ ارے تو کیسا مومن ہے کہ تیرا پڑوسی تیرے شر سے محفوظ نہیں ہے؟ سن لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایسے شخص مومن نہیں ہے، تین مرتبہ فرمایا ہے، ایسے شخص کا ایمان نہیں ہے۔ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، کون؟ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن کیسا ہے؟ اور اس حدیث میں ایمان کی نفی سے مراد ایمان کی کمزوری ہے، نہ کہ ایمان کی مکمل نفی ہے۔ خوارج کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایمان کی نفی کو سمجھا کہ ایمان کی مکمل نفی، اور دائرۂ اسلام سے خارج کر دیا کبیرہ گناہوں سے۔ یہ منہج الخوارج ہے، رسول جماعت کا منہج یہ ہے کہ ایمان کی نفی سے مراد ایمان کا مکمل خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان کی کمزوری اور کمی بھی مراد ہوتی ہے، جیسے کہ اس حدیث میں ہے۔ اگرچہ تین مرتبہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن دیکھے پڑوسی کا دین اسلام میں کیا مقام ہے، کہ ایمان سے جوڑ دیا ہے ہمارا پڑوسی، ہمیں کیا پتہ کیا ہے، کب خبر لی ہے پڑوسی کی ہم نے؟ کبھی ہم اپنے بیوی بچوں کی خبر لی ہے؟ زندگی مگن ہے، بعض ایسے مرد ہیں پتہ نہیں کیسے مرد ہیں، اپنی زندگی میں مگن ہے، سارا دن کام کرتے ہیں، ساری رات دوستوں کے ساتھ جاگتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر جاگتے ہیں، پھر کام پہ چلے جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں ایک وزیٹر کی طرف زیارت کے لیے، ٹیلی فون پہنچ جاتا ہے، کیا چیز، کس چیز کی ضرورت ہے، لسٹ وہ بھیج دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، یہ چیزیں لے کے آنی ہیں، وہ لے کے آ جاتا ہے، دروازے پر پھینک کے چلا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ رات گزارتا ہے، پھر چلا پھر سو جاتا ہے, گھر میں تھکا آتا ہے, بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, کوئی خبر نہیں گھر والوں کی, کوئی خبر نہیں بچوں کی. بچے کیا کرتے سارا دن, ماں ہے نا پالنے والی, اچھا ماں کیا کرتی ہے ان کی گھر میں سارا دن, وہ جانے اس کا کام جانے. وہ تم کیوں گھر کے سربراہ ہو, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور جو ذمہ تمہیں سونپی گئی ہے اس کے تعلق تم سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم اپنی پیاروں کی بات نہیں کر رہے, اپنے پڑوسیوں کی بات ہو رہی ہے. احسان, حقوق ادائیگی تو کر دیا ہے, اب احسان ابھی باقی ہے. واللہ اگر ہم صرف حق کی اپنے بھی بچوں کے پڑوسیوں کے رشتے داروں کے حقوق ہی پورے کر لینا تب بھی ہمارے لیے کافی ہے. ہم بات کریں احسان کی, تکن مؤمنہ, ایمان کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ارکان ایمان کو نہ کوئی شخص جان لے, وہ یہ ممکن جب تک توحید کو بندہ کوئی نہ جان لے. دیکھیں سارے کیسے لازم و ملزوم ہیں. پڑوسوں کے حقوق بہت ہی زیادہ ہیں اور کئی خطبوں میں ان پر بات کر چکے ہیں, لیکن ہم بغیر پڑوسی کے رہ نہیں سکتے. ہاں اگر ہمارا گھر جنگل میں ہے اور ہمارے پڑوسی جانور ہیں تب بھی ان کے حق ہمارے اوپر ہیں. اگر صحرا میں ہے اکیلے رہتے کوئی بھی نہیں ہے تب تو کوئی شخص اس وعید سے بچ سکتا ہے. چوتھے نمبر پر چوتھی پیاری وصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام کی, واحب الی الناس ما تحب لنفسک تکن مسلما, اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, تم مسلمان بن جاؤ گے. سچا مسلمان وہ نہیں جو صرف اپنی عبادت میں مگن رہتا ہے, اپنے وقت اپنے اسلام اور دین پہ عمل کرتا رہتا ہے, اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں کو فکر رہتی ہے, دوسرے مسلمانوں کو بھی فکر رہتی ہے اپنے عبادت میں بہت اچھا ہے, اور علم میں بھی بہت اچھا ہے, تقوی میں بہت اچھا ہے, اپنے اخلاق میں بھی بہت اچھا ہے, آداب میں بھی بہت اچھا ہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتا ہے, رشتے داروں کے لیے پسند کرتا ہے, پڑوسوں کے لیے پسند کرتا ہے, اور عام مسلمانوں کو پسند کرتا ہے. پڑوسی تو قریب ہے آپ کا, رشتے داروں کا حق اس سے بڑھ کر ہے, گھر والوں کا حق اس سے بڑھ کر ہے, والدین کا حق ان سب سے بڑھ کر ہے. اب یہ تو ایمان کی نشانی تو ہو گئی ہے, اب اسلام کی نشانی باقی ہے. کیا دوسروں کے ساتھ جو آپ سے دور ہیں, نہ تو آپ کے پڑوسی ہیں نہ رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ تم کیسے رہتے ہو؟ اب دیکھ لیں, اکثر ہوتا ہے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, ٹریفک آج کل کافی جب خاص طور چھٹیوں میں, خصوص طور پر یا جمعے کے دن کیونکہ چھٹی ہوتی ہے یہاں پہ, تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے. اور سگنل پر دیکھیں جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ دیکھیں ذرا, چہرے کیسے ہوتے ہیں, کوئی خوش چہرہ آپ کو نظر آتا ہے, کوئی مسکراتا ہوا, یوں بیٹھے ہوتے ہیں سارے غصے میں. اگر چیسے بھی چل رہا ہے ٹھنڈا اور کولنگ بھی ہے, ویسے موسم بھی آج کل اچھا ہے, غصے میں بالکل برداشت نہیں ہے, برداشت ختم ہو چکی ہے. ہائی وے پہ جاتے ہوئے اگر کوئی شخص کسی نے اگر غلط طریقے سے گاڑی سے تجاوز کیا ہے, وہ تیزی سے گزر گیا ہے, ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کچھ کبھی دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر, یہ اسپیڈ سے جا رہا ہے نہ سمجھ ہے, یہ میرا بچہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں, وہ کسی کا بچہ تو ہے نا. ہمارے منہ سے بری بات کیوں نکلتی ہے ہمیشہ؟ اگر میرا بچہ ہو تو اس کی دعا نہ کرتا میں, کسی کا بچہ تو ہے نا. تیزی سے جا رہا ہے, غصے پہ جا رہا ہے, غلط کر رہا ہے, میں یہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے, کر غلط ہو رہا ہے, اپنی جان کو خطرے میں رکھ کے کر رہا ہے, نقصان اپنا آپ کو پہنچا سکتا ہے, کسی اور کی جان بھی لے سکتا ہے. اگر ہمارے منہ سے دعا نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اور اس وقت اللہ دعا قبول کر لے تو وہ بچہ نقصان سے کہ نہ بچا, اور دوسرے جسے نقصان سے پوچھا وہ بچا کہ نہ بچا, خیر ہوا کہ نہ ہوا. میں اپنے بچے کے لیے یہ پسند کرتا ہوں, اور واللہ ہمارا بچہ ہوتا تو دعا ضرور کرتے اور کوشش کرتے ٹیلی فون کے ذریعے اسے روکنے کی. اپنے بچے کو میں یہ پسند کرتا ہوں, وہ مسلمان بچہ ہے, کسی مسلمان کا بچہ ہے, اس کے لیے پسند کیوں نہیں کرتا؟ خلل ہے اسلام میں. شروع میں نے کیا کہا, نام کا اسلام نہیں ہوتا, اسلام دین اسلام عمل کا دین ہے, کام کا دین ہے. ہم کام مسلمان تب بنیں گے جب دل میں دوسرے مسلمان کی محبت بھی ہوگی, احترام بھی ہوگا, قدر بھی ہوگی, اور اس کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ اسلام کی سچی علامت ہے. پانچویں نبوی نصیحت اور پیاری وصیت اپنے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے. یہ سارے کام کیونکہ سنجیدگی کے کام ہیں, بغیر سنجیدگی کے ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہنسی مذاق سے انتعمل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے پانچویں جو پیاری نصیحت ہے, تاکہ ان چاروں چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, ولا تکثر الضحک, کثرت سے مت ہنسا کرو, فإن کثرت الضحک تمیت القلب, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے, زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے, دل کی موت بھی ہوتی ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے جب دل مر جاتا ہے تو انسان بھی مر جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا, دل رک گیا تو بندہ بھی گیا. شاید ایسے لوگ جن کا دل مر جاتا ہے وہ جلوس چلے جاتے ہیں, وہ ان لوگوں سے اچھے ہیں جو سانسیں تو لیتے ہیں زندہ تو, لیکن دل ان کا دل مردہ ہے. دنیا سے چلا گیا, اس کے شر سے لوگ تو محفوظ ہو گئے نا, مر گیا بیچارہ, چلا گیا دنیا سے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو سانسیں لیتے ہیں, جو نام کے زندہ لوگ ہیں, دل دھڑک رہے ہیں, خون بھی گردش کر رہا ہے, سانسیں بھی لے رہے ہیں, لیکن نہ مسلمانوں کے شر سے محفوظ ہے, نہ پڑوسی محفوظ ہے, اور نہ ہی اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, نہ ایمان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, اور نہ ہی عبادت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, محرمات میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کی نافرمانی میں نعوذ باللہ سب سے آگے ہیں, مردہ دل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے, معصیت کرتا ہے, اس کے دل میں کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, چھوٹا سا دھبا کالا. اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالی سیاہی دل سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور دوسری معصیت کرتا ہے, یہ نقطہ جو ہے کالا سیاہ بڑھتا جاتا ہے, وہ جتنی معصیت بڑھتی جائے گی یہ کالا سیاہ دھبا جو بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے, بند کر دیتا ہے. پھر وہ حق کو قبول کبھی کرتا نہیں ہے, نہیں کر سکتا ہے, مردار دل ہے. اور دل کو مردہ کرنے کے لیے ایک بڑی عام سی چیز ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں, اور وہ ہے کثرت سے ہنسنا. دیکھیں شریعت نے ہمیں ہنسنے سے منع نہیں کیا ہے, کثرت الضحک اور ضحک میں فرق ہے. انسان کبھی ہنس لیتا ہے تو ہنس لے, لیکن حق پہ ہنسنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہنستے تھے, کیسے ہنستے تھے؟ متبسمن, مسکراتے تھے. اور آپ علیہ السلام کی جو دو اگلے دانت مبارک یہ نظر آتے تھے پیارے, سبحان اللہ. آج کل اگر ہم دیکھ لیں اپنی زندگی میں, ہم اگرچہ ہنستے بہت کم ہیں, کیونکہ مصیبتیں بہت زیادہ ہیں گھیرے ہوئے, مسلمان بیچارے کافی مصیبتوں میں کافی مصیبت سے دو چار ہو چکے ہیں, تو ہنسنے کے لیے کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں. وہ پھر آپ دیکھتے ہیں کامیڈی شوز بھی آئے ہیں, کامیڈینز بھی بہت بڑھ گئے ہیں آج کل, اور بس ان کا کام ہوتا ہے ہنسانا. سب سے بدترین ان لوگوں میں سے, کیونکہ جھوٹ تو بولتے ہی ہیں, بغیر جھوٹ کے ہنسا نہیں سکتے, اور یہی جرم کافی ہے کہ جھوٹ بول کر خود جہنم رسید ہو رہے ہیں اور دوسروں کو ہنسا رہے ہیں, تو تمہیں کیا ملا ہے؟ اور ان سے بدترین وہ لوگ ہوتے جو دین کا مذاق اڑاتے, کفر کا راستہ اختیار کرتے. سب سے بدترین مذاق دین کا مذاق ہے, نواقض اسلام میں سے دین کا مذاق اڑانا دین سے خارج کر دیتا ہے. کئی لوگ ہیں جہنم پر بھی لطیفے بنے, جہنم پر فرشتوں پر نعوذ باللہ, کہ یہاں تک کوئی لوگ گر جائیں گے اور سننے والے مزے سے ہنستے ہیں. کثرت القلب تمیت القلب, یہاں سے ہنس کر دل مر چکے ہیں ان کے, اس سے کوئی فرق, جہنم کا ذکر آتا کوئی فرق نہیں پڑتا, جہنم پر مذاق بنی کوئی فرق نہیں پڑتا, نمازوں پر مذاق بنی ہوئی کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اب ہنسنے کا, زیادہ ہنسنے کا دل کے مرنے سے تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں. مسکرائیں اگر مسکرانے کی جگہ ہے, حق پر مسکرائیں, ہنسیں لیکن کثرت سے نہیں. مسلمان سنجیدہ انسان ہوتا ہے, اور سنجیدہ سے مراد یہ کہ حد سے گزر جاؤ اور یوں بنا کے بیٹھے رہو, کبھی مسکراؤ نہیں. وہ تبسم فی وجہ اخیک صدقہ, اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور تمہاری مسکراہٹ مسلمان بھائی کے لیے صدقہ ہے. تو ہمیں مسکرانے سے منع نہیں کیا, بلکہ مسکرانے کے لیے ہمیں نصیحت کی گئی ہے, آمادہ کیا کہ مسکراتے رہو مسلمان بھائیوں کے لیے, لیکن حق پر مسکرانا ہے. مسلمان بھائی آپ کا غم زیادہ ہے, مسکراتے اس کے لیے مسکراؤ گے؟ غم میں شریک ہو اس کے, اسے سمجھاؤ. مسکرانے کی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, ایک وجہ ہوتی ہے, جگہ ہوتی ہے, مقام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنسنے سے منع نہیں کیا ہے, اور نہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے حد سے بڑھنے سے, کثرت الضحک, زیادہ ہنسنے سے. یعنی کیا زندگی صرف کھیلی تماشا ہے, ہنسنا ہنسانا ہے یہ زندگی؟ یہ کافر زندگی تو ہو سکتی جس کا کوئی رب نہیں ہے, وہ اب رب کو مانتے نہیں ہو, اس کی زندگی تو یوں گزر جاتی ہے جانوروں کی طرح. پتہ ہے جانور جو ہے وہ ہم سے زیادہ خوش ہیں, اس لیے وہ ہنستے نہیں ہیں. کبھی دیکھے گدھے کو ہنستے ہوئے دیکھے؟ نہیں, سچ بات میں کہہ رہا ہوں, دیکھے ہنستے ہوئے؟ ہنستا وہ ہے جو کبھی غم زدہ ہوتا, پھر وہ ہنستا ہے. جانور غم ہوتا ہی نہیں, وہ خوش ہے اپنی زندگی سے, اس کو ضرورت کی چیز نہیں. یعنی کوئی, ہم غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہماری چاہت کے خلاف کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے, بھوکے ہوتے ہیں, پیاسے ہوتے ہیں, یا ہماری جو چاہت ہے وہ اس میں کوئی آ کے کوئی دیوار قائم کر دیتا ہے, پریشانی ہو جاتی ہے. جانور تو خوش ہے اپنی زندگی سے, کھانے کے لیے گھاس کی کمی ہے کیا؟ پینے کے لیے پانی, گندا پانی پی لیتے, گدھے کو دیکھا ہے کیا وہ پانی فلٹر, گدھا پانی فلٹر کر کے پیے گا تو مر جائے گا بیچارہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو سسٹم ایسا بنایا ہے, اس نے اپنا منہ اس گندے پانی میں ڈالنا اور پی لینا ہے پانی. لیکن عجب ہے اس مسلمان پر, بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جن سے جانور بھی اچھے ہیں. شرک کرنے والے, بدعات کے ارتکاب کرنے والے, عبد رب کو ناراض کرنے والے, نافرمانی کرنے والے, سود خور, سود تو کھاتا ہے پیٹ بھر کے کھاتا ہے, پھر پریشان بھی ہوتا ہے. یہ سود کی نحوست ہے, زندگی برکت نہیں رہی, سود کی نحوست ہے. اس کے پیار اس سے ناراض ہے, سود کی نحوست ہے. گھر میں کوئی خیر نہیں ہے, گھروں میں ڈیکوریشن کی خوبصورتی کی ہر چیز موجود ہے, باہر سے امپورٹنٹ چیزیں گھر میں لگی ہوئی ہیں, سینٹرل کنڈیشن ہے پورے پورے محل میں, لیکن دل پھر بھی تنگ ہے. سب کچھ ہے سوائے سکون کے, وہ نصیب نہیں ہے کیونکہ سود کی نحوست ہے, چھائی ہوئی ہے, اب رب کو ناراض کیا ہوا ہے. اب اس کے لیے باقی کیا رہا ہے؟ زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں رہا ہے. مسلمان ہمیشہ سنجیدہ ہوتا ہے, دین اسلام سنجیدگی کا دین ہے, کیونکہ عمل کا دین ہے, نام کا دین نہیں ہے, کام کا دین ہے. اور ان پانچ پیاری نبوی وصیتوں کو دیکھیں کیسے لازم اور ملزوم ہے پانچوں، تاکہ ان پہ عمل کرنا آسان ہو، سنجیدہ ہونا پڑے گا. پھر صحیح اسلام کو سمجھا، صحیح ایمان کو بھی سمجھا، صحیح غنی امیر کو بھی سمجھ لے کہ کون ہے، اور صحیح عابد سب سے بڑا عبادت گزار بھی کون ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح رحمہ کے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری وصیتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے دین اسلام پر عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.